खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ, جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا. سبحان اللہ, آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, کیوں؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ, انسان کی تخلیق کا سلسلہ, انسان کی پیدائش کا سلسلہ, انسان کے آنے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے. جی ہاں, حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں جن سے انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے, جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے. آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, اور پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ بنانے پر مشورہ فرمایا. اس مشورے میں کیا حکمتیں تھیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بیان کریں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی گئی, کون سی مٹی کہاں سے لائی گئی, کہاں رکھی گئی, انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ہم سیکھیں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, پروگرام مکمل دیکھیں. آج ہمارا ٹاپک ہوگا سیرت آدم علیہ السلام. انشاءاللہ ہمارے قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ قرآن پاک کی ہمیں تلاوت سنائیں گے, اور میرے ہم نام ہیں سید ثاقب شاہ صاحب انشاءاللہ وہ ہمیں نعت مصطفیٰ سنائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آمد ہوگی جی, مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیا صاحب کیسے ہیں آپ؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون.
اس آیت مبارکہ میں کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. لفظ بہ لفظ انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ سنیں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ سنیں گے. انا بے شک, الذین وہ لوگ جو کفرو کفر کیا, سواء ان برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم کیا آپ ڈرائیں انہیں, ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں انہیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کا ہم با محاورہ بھی ترجمہ سن لیتے ہیں. بے شک وہ لوگ
جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔
لفظ بہ لفظ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ختم، مہر لگا دی، کس نے؟ اللہ، اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں، و اور علی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، غشاوتن پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے ہے، عذاب عذاب عظیم بہت بڑا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانا اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانا ان کے کفر اور اناد، سرکشی اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی عداوت کے انجام کے طور پر تھا، ورنہ ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھیں۔
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن پاک سے تعلق جوڑنا، قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، یہ عین سعادت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے مضبوط تر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا یہ قرآن ہے جس کا ترجمہ معرفت القرآن کے نام سے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ لفظ با لفظ ترجمہ بھی ہے اور با محاورہ یعنی مکمل ترجمہ بھی اس میں موجود ہے، پھر مختصر اس کا حاشیہ بھی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net آپ اس پہ وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ معرفت القرآن، اللہ نے چاہا تو ہمیں قرآن کی معرفت نصیب ہوگی، قرآن کی پہچان، اور پھر قرآن کے ان الفاظ کی پہچان جس کی بدولت ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر اگر آپ گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب یا رسائل منگوانا چاہتے ہیں تو آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ اس نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب اور رسائل وغیرہ انشاءاللہ گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے اور دیگر کتابوں کے ساتھ، جو دینی کتابیں ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی
صلی اللہ
تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم صل سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سمين زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے آزمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے چونین و چونا اور بنے دو جہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبا وہ چلے پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے ہاں سبا وہ چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم 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 وبارك عليه راہ عرفاں سے جو ہم نادی دروں میں رم نہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادی دروں محرم نہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادی دروں محرم نہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادی ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مسلمان گرچ ناقص ہی صحیح کاملوں مسلمان گرچ ناقص ہی صحیح کاملوں ماہیت پانی کی آخر یم سے لفظ میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخر یم سے لفظ میں کم نہیں زم 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 ہے کہ تھم 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 اس میں جم جم ہے کہ بیش اس میں زم 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 ہے کہ تھم 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 اس میں زم زم ہے کہ بیش کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں وہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے وہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے ورنہ چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں اور ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرا رب کر اکرم نہیں کیا کفایت اس کو اقرا رب کر اکرم نہیں در ہو یا رب اور رضا خواہش میں قیصر شوق تخت جم نہیں خواہش میں قیصر شوق تخت جم نہیں عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجھتا شفاعت کا سنا آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جاگے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آ چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دل آج ہے خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے خاک اگتا آنے ہی کی دیر ہے خاک اگتا تو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خیر بنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے
سبحان اللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہر مند فرمائے اللہ کرے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو مقدر ہو جائے سبحان اللہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن کیا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انداز ہوگا حضور سجدے میں رو رو کر اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے سجدے میں جا کر دعائیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے شفاعت فرمائیں گے اور پھر اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو تمام مسلمانوں کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدنا آدم علیہ السلام قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مقامات پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اجمالی طور پر تو کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے, اور تفصیلی طور پر اگر کوئی عاشق رسول پڑھنا چاہے کہ تفصیلی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک, سورہ اعراف 11 آیت نمبر 11 سے 25 تک آدم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65 تک, سورہ کہف کی آیت نمبر 50, سورہ طہٰ آیت نمبر 115 سے 127 تک, اور سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 85 تک. ان صورتوں میں آپ تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھ سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا, آپ انسانوں میں پہلے انسان ہیں, تمام انسانوں کے باپ ہیں, اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو ایک خاص کمال ایک عطا کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آپ کے جسم مبارک کو بنایا, ان میں پھر اپنی طرف سے اللہ پاک نے روح پھونک کر پسندیدہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے نام سکھائے, ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا, جبکہ ابلیس لعین نے انکار کیا اور وہ مردود ہوا, جنت سے نکال دیا گیا. اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اس بدبخت نے سجدہ اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا, سجدہ نہ کیا. چونکہ یاد رکھیے کہ سجدہ دو طرح کا, ایک ہے سجدہ تعظیمی ہے اور ایک ہے سجدہ تعبدی, عبادت کا سجدہ. سجدہ تعبدی وہ سجدہ ہے کہ جو ہر امت میں ہر شریعت میں یہ ناجائز ہی رہا ہے, وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ تھا. سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا, جیسے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے سجدہ کیا. قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, تو اس ان میں جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ کون سا تھا, یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا, پہلی شریعتوں میں جائز تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا, ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ پروگرام میں مختلف اعتبار سے آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. فیاض احمد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور سوال فیاض بھائی کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا, اور پھر اس خلیفہ بنانے پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے, یہ کیا تھا, اس پر کچھ روشنی ڈالیں.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے خلیفۃ اللہ, اور خلیفۃ اللہ بنائے جانے سے قبل اللہ رب العالمین کا اپنے اس نبی علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہوا, اور خلیفہ بنائے پیدائش سے قبل ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ہوا.
جی,
اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد کچھ مکالمہ ہوا جو قرآن مجید میں مذکور ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں سے یہ جو مکالمہ ہے یہ کچھ حیرت انگیز بھی ہے, اور کچھ اس میں عبرتیں بھی ہیں, اور کچھ اس میں درس بھی ہیں, کہ رب العالمین نے اپنے ان معصوم بندوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. خلیفہ اور نائب اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل کے اختیارات رکھتا ہو اور اصل کے احکام اور فیصلے نافذ کرتا ہو. یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات کو کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مدد اور حاجت کے تحت العیاذ باللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بناتا ہو, بلکہ اس میں حکمتیں ہیں جو بعد میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائیں. جب رب العالمین نے ارشاد فرمایا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر تعجب کیا اور عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ, تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا, نائب بنائے گا, کہ جو زمین میں فساد کریں گے اور جو زمین میں خون ریزی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اے ملائکہ تم وہ نہیں جانتے. سوال یہ ہے کہ رب العالمین نے یہاں پر ملائکہ سے جب کلام فرمایا تو پھر مشورے کے انداز میں کلام کیوں فرمایا؟ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے, اس کے حکم میں کسی کو چون چورا کرنے, کسی کو ذرہ برابر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ کیا. اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے اور اللہ رب العالمین کی مصلحت کا بھی بیان ہے. ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی جب کسی کام کے لیے آگے بڑھیں تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس کا حکم ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں کلام کیوں فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ فرشتے سامنے سے اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت کا سوال کریں اور پھر یہ بات سب پر آیا ہو کہ رب العالمین نے ان کو خلیفہ کیوں بنایا. اچھا, جب ملائکہ نے اللہ رب العالمین کو عرض کی کہ یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کریں گے, زمین میں خون ریزی کریں گے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائکہ اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض کر رہے تھے, بلکہ ایک تعجب خیز انداز تھا کہ یا اللہ ہم وہ معصوم گروہ ہیں کہ جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, تو خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ حقدار ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرما دی تو اس کے بعد ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے تم ان کے بارے میں بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم خلیفہ بنانے کے زیادہ مستحق ہیں ان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو پھر فرشتوں نے وہاں اپنے گویا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہمیں صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا
جی,
اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ ایک مختصر مکالمہ جسے قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان مقدس بندوں سے خلیفۃ اللہ بنانے کے بارے میں جب مشورہ کیا
جی
اور ان کی طرف سے پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بنانے کی مصلحت ان کے سامنے بیان فرمائی. وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے ان کو پیش فرمایا اور اسی وجہ سے آگے جا کر رب العالمین نے ملائکہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ رب العالمین جب کسی بات کا حکم ارشاد فرما دے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہاں اپنے عقل سے کام لینے کے بجائے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو عقل کے ترازو پر تولنے کے بجائے خالص اللہ و رسول کی بات پر لبیک کہیں.
جی,
مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم جب یہ سنیں نا کہ اللہ رب العالمین یہ فرمایا ہے تو مسلمان کے لیے لوجک اللہ کے فرمان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں, دین کے معاملے میں لوجک کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی عقل سے کام لیتا پھرے. اس آیت مبارکہ میں جب فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر تعجب کا اظہار کیا اور گویا کہ وہ یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم جنہیں تو نے ہر وقت اپنی تسبیح کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہم نے کبھی بھی تیری تسبیح میں, تیری تحمید میں, تیری عبادت میں ذرہ بھر کوئی کوتاہی نہیں کی, ہم ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کر دے. لیکن اللہ رب العالمین جو چیزیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام
جانتا ہے
جی, اور اللہ رب العالمین نے جب تخلیق حضرت آدم علیہ السلام جی کا ارادہ فرمایا, وہ چیزیں جو جانتا تھا اور ابھی بھی جانتا ہے, تو فرمایا کہ میں جو چیزیں جانتا ہوں اے ملائکہ تم نہیں جانتے. اور جب یہ سامنے
یہ پیارا مکالمہ, یہ کتنا پیارا مکالمہ ہے, آپ اس کو قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا, جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ خلیفہ کے حوالے سے بیان کیا کہ خلیفہ کے تصرفات کیا ہوتے ہیں, خلیفہ کیا کیا کر سکتا ہے, خلیفہ کے پاس اختیارات کون کون سے ہوتے ہیں, کہ جو پھر اسے حکم دیا جاتا ہے پھر وہ پھر نافذ کرتا ہے. اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو اصل کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کو پھر اس نے نافذ کرنا ہوتا ہے. ہائے ہائے, فرشتوں نے کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کہا کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا, خون بہائے گا, حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں, ہم تیری حمد کرتے ہیں, تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. اب اس کے جواب میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں نہ تم نہیں جانتے. وہ فرشتوں تو حکمتیں بھی ہزار ہا حکمتیں ہیں کہ اس مکالمے کی کیا وجہ تھی, جو ماشاءاللہ کچھ حکمتیں ہمارے فیاض احمد بھائی نے بیان بھی کی ہیں. تو یہاں اس سب فرشتوں سے ایک کلام بھی کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں سے کلام فرمایا. میں چاہوں گا کچھ یہاں پر فرشتوں کا تعارف ہو جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے جو اپنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے ایک فرشتے بھی ہیں.
سبحان اللہ.
فرشتے اللہ پاک نے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنے نور سے پیدا فرمائے.
ہائے ہائے ہائے.
اور یہ اللہ, ان کے اندر نفس نہیں ہے, جس لیے یہ اللہ پاک کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. یعنی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے.
جی.
اچھا, ان میں سے کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے میں ہیں, کوئی جو ہے وہ اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں, کوئی قیام کی حالت میں ہیں وغیرہ. مختلف قسم سے جو ہے قسم یعنی انداز سے وہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں. اچھا, یہ نہ مرد ہے, نہ عورت ہے, نہ تیسری جنس ہے, بلکہ یہ فرشتے ہیں,
نوری مخلوق ہیں.
یعنی ہم جسے جو ہے وہ قیاس نہیں کر سکتے وہ کیسے ہیں. اچھا, اللہ پاک نے ان کو مختلف شکلوں کے اندر متشکل ہونے کی جو ہے وہ اجازت بھی دی ہے. یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان,
یعنی مختلف انداز یہ اپنا سکتے تھے,
انداز میں آئے.
جی.
جس میں سے ایک انداز حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ آپ آئے ہیں اور ایک نوجوان کی صورت میں ہیں اور بالکل پاکیزہ لباس ہے, جو ہے وہ خوبصورت ہے, انتہائی خوبصورت ہیں, اور جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دونوں زانوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں زانوں کے ساتھ ملا دیتے.
کیا بات ہے.
یعنی بیٹھنے کا انداز بھی کیسا پیارا ہے. اور پھر جو ہے وہ پر وحی کا نزول ہوتا ہے. تو یہ انداز ہے کہ یہ مختلف کام کرتے ہیں.
جی.
جس میں سے اللہ پاک نے انسانوں کی مدد کے لیے بھی فرشتے بھیجتا ہے, جیسے. جی. جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہے فرشتے. جی. اترے. تو اللہ پاک نے یہ ایسی مخلوق بنائی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کے مقرب بھی ہیں.
سبحان اللہ.
جیسے جو ہے وہ چار جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام ہیں, حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت جب جو ہے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین کی مٹی سے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے, تو حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ بھیجا, یہ زمین پر آئے اور مٹی لینے لگے. تو زمین نے کہا کہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ آپ میرے اندر جو ہے میری یعنی کوئی چیز حاصل کر لیں.
جی.
یوں میرا نقص جو ہے وہ مجھے. جی. حاصل ہو جائے, تو میں پناہ مانگتی ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہا کہ میں.
جی.
پناہ دیتا ہوں. اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی, حالانکہ رب سب جانتا ہے.
جی.
تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جب یہ زمین کے پاس آئے اور زمین نے پھر کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ لیں, تو آپ نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اب میں حکم نافذ کر کے رہوں گا. پھر آپ نے مٹی لی, اور علماء نے لکھا کہ مٹی بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے لی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے اندر جو ہے مختلف قسم کی صفات ہیں. زمین جیسے نرم بھی ہوتی ہے, سخت بھی ہوتی ہے, ان جیسے پتھر کی طرح ہے.
جی.
نرم بھی ہے, अच्छा, फिर इसके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद भी होती है, बुरी भी होती है, काली भी होती है। अच्छा, मुख्तलिफ सिफात, मुख्तलिफ रंग, और ये सारी चीज़ें जो हैं हज़रत इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर शर और खैर भी मौजूद है। तो बहरहाल जो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो मिट्टी लेकर रब की बारगाह में हाजिर हुए
जी।
और रब तआला अज़्ज़ व जल ने से पानी के साथ जो है वो मिलाया और ये लेसदार बन गई और फिर जो है ये खुश्क हुई और फिर अल्लाह पाक ने अपने दस्ते अक्तस से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने अपने दस्ते अक्दस से बनाया और फिर जो है वो जो अपनी सिफात हैं वो ये अल्लाह पाक की सिफात का मज़हर है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से भी हमने सुना कि अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, और मैं चाहूँगा तारिक भाई की तरफ पढ़ूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक, इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाए, चूँकि आपका तख्लीक बयान हुई, आपका कुछ हुलिया भी बयान कर दिया जाए।
अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, ये तख्लीक अपने दस्ते कुदरत से फरमाई।
दस्ते कुदरत,
कुरान पाक में भी जैसे इसका जिक्र मौजूद है कि जब इबलीस को सजदा करने का हुक्म दिया गया, अल्लाह पाक ने फरमाया या इबलीस मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, जब उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इबलीस तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का जो हुक्म दिया गया ये तो वो हैं जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो क्या चीज़ थी कि जिसने तुझे रोका और तूने सजदा ना किया। तो यहाँ कुरान पाक की इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने अपने ख़ास दस्ते कुदरत से
जी
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, और अल्लाह पाक ने ही आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक को जो है पाया तकमील तक पहुँचा कर आपके जिस्म मुबारक को अपनी एक ख़ास और एक मुअज़्ज़ज़ रूह इसमें फूकी, जैसा कि फरिश्तों को जो हुक्म दिया गया फरिश्तों को इसमें इसका बयान मौजूद है। फ़ाइदा सवैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, रब फरमाता है फिर जब मैं इसे ठीक बना लूँ और इसमें अपनी ख़ास रूह फूकूँ तो तुम उसके लिए सजदे में पड़ जाना। कुरान पाक पारा नंबर 23 सूरह सौद में ये जिक्र हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम की जो सूरत और कद मुबारक था इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया और इनकी कद की जो लंबाई थी ये 60 गज थी।
60 गज
थी, यानी आप तवीलुल कामत थे। अगर बात कीजिए पिछली उम्मतों में भी इस तरह से रहा है कि तवीलुल कामत होना और तवीलुल उमर होना, तो आप तवीलुल कामत थे और आप कद मुबारक आपका बहुत बड़ा था। अच्छा, यहाँ जो हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात उलमा ने बयान की हैं
जी
कि अपनी सूरत से क्या मुराद है, यानी या अगर इसका अपनी सूरत से मुराद अगर रब की तरफ इसकी निस्बत हो तो फरमाया कि इससे मुराद कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा सूरत पर पैदा फरमाया, यानी वो सूरत के जो रब को सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी अपनी पसंदीदा सूरत पर पैदा फरमाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और वो सिफ़ात जो कि अल्लाह पाक की हैं अपनी उन सिफ़ात को आपके अंदर जमा फरमाया, जैसे इल्म होना, तसर्रुफ़ होना, समात समी होना, बसीर होना और कुदरत होना, ये जो अल्लाह पाक की सिफ़ात हैं यानी अल्लाह ने अपनी पसंदीदा सूरत पर पैदा फरमाया कि जो रब की सिफ़ात हैं आपको उसका मज़हर बनाया। और अगर इसी से एक मुराद ये ली जाए कि यहाँ आपको अपनी सूरत पर पैदा फरमाया, यानी अपनी सूरत से मुराद के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आपकी सूरत पर पैदा फरमाया, तो फरमाया इसका मानना ये होगा कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी शक्ल और हैयत पर पैदा फरमाया, यानी जिस शक्ल में इन्हें रहना था और शुरू से ही इन्हें इन्हीं की वो शक्ल अल्लाह पाक ने अता फरमाई, और दूसरों की तरह ना किया कि पहले बच्चे हों फिर जवान हों फिर बूढ़े हों, या माना यह है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी सिफत पर पैदा किया कि वो शुरू ही से आलिम हैं, वो शुरू ही से जानने वाले हैं, और वो शुरू ही से हिदायत याफ्ता हैं, और वो शुरू ही से नेक और परहेजगार हैं।
बच्चे
की पैदाइश होती है बचपन में, शाह साहब شکل و صورت کچھ پھر بڑھتا جاتا ہے تو شکل و صورت میں تبدیلی آتی جاتی ہے. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں بلکہ جو آپ کی شکل اور صورت ہونی تھی اللہ پاک نے اسی شکل اور صورت میں آپ کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے 60 گز جو فرمایا کہ ہے تو اگر اس کو ہم اس میں شمار کریں کہ کتنا فٹ, تو تقریباً آلموسٹ یہ 90 فٹ جو ہے یہ بنتا ہے. اور یعنی آپ کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز یعنی 90 فٹ تھا. اور یہ آپ کی کا یہ وصف دوسروں سے جدا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, پھر جا کر بندہ ایک عمر کو پہنچتا ہے اور اس کی سمجھے کہ قد کا بڑھنا رکتا ہے اور اس کا وہ فائنل قد کہلاتا ہے کہ یہاں اس کی یہ قد اور قامت ہے گی. لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق فرمایا تو آپ کی خلقت, آپ کی تخلیق ہی اس حیثیت پر ہوئی کہ آپ کا جو قد مبارک تھا اسی قد مبارک کی حیثیت پر ہوئی اور دوسرے انسانوں کی طرح نہ ہوئی کہ چھوٹے ہیں پھر بڑھتے ہیں. تو کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے یہ ماں باپ سے نہ تھی, جو سلسلہ دیگر کے لیے ہے, لوگوں کے لیے ہے, آپ کی تخلیق رب نے اپنے دست قدرت سے فرمائی. تو جو آپ کی حیثیت اور شکل و صورت و جسامت ہونی تھی اسی مکمل شکل و صورت اور جسامت کے ساتھ آپ کی تخلیق کی گئی, نہ کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایک سلسلہ رہا. تو بظاہر اتنا لمبا قد ہونا, چونکہ ہمارے یہاں 5.2 5.6 بہت زیادہ ہے, تو کسی کا 6+ ہو تو ایک بہت زیادہ
کم ہوتا ہے اتنا لمبا.
یہ بہت زیادہ میں نے کہا, 5.2 5.3 5.4 یہ ایک نارمل قد جو ہمارے یہاں ہے, بس اوقات اس سے چھوٹے بھی قد ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اچنبے والی بات ہے کہ اتنا طویل القامت ہونا, تو اتنا لمبا قد ہونا, تو یہ بظاہر ہمیں عجیب لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور اللہ پاک کی قدرت ہے, اللہ پاک کی قدرت کی طرف جب نظر کی جائے تو پھر یہ بڑا قد ہونا, طویل القامت ہونا, یہ کوئی نہ تو عیب ہے اور نہ ہی یہ ایسی چیز ہے کہ جو ناممکن ہو. اللہ کی قدرت تو عرفہ و اعلیٰ ہے. اور اللہ رب العالمین نے انہیں طویل القامت, ان تمام انسانوں میں طویل القامت جو ہے پیدا فرمایا, اور رب العالمین نے انہیں جو ہے وہ تمام انسانوں کا والد, آپ کی سلسلہ آدمیت آپ ہی سے چلا.
ابو البشر ہونے کا جو لقب ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اثر ہی ہے یقیناً. اور پھر ایک اور کمال مدنی چینل کے ناظرین کہ جو بھی جنت میں جائے گا, جو بھی جنت میں جائے گا سبحان اللہ, وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد بھی 60 گز ہوگا.
اللہ
یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق میں جو یہ قد والا سلسلہ یہ تو کم ہوتا رہا, لیکن یہ خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو جنت میں جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر بھی ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قد پر بھی ہوں گے. یعنی یہ کمال اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا, یوں سبھی کے قد ویسے ہوں گے. تو ابھی ہمارے لیے جیسے آپ نے کہا نا چمبے والی بات ہے, تھوڑا سا اگر کسی کا قد لمبا ہو تو سارے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے, جسے بھی جیسا بنا دے یہ اللہ کی شان ہے. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات ہم نا کسی کا چھوٹا قد دیکھ کر اس کے لیے نا کچھ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ تصور کریں کہ اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے. ایک, نہ تو آپ نے اس کو ایسا بنایا ہے نہ وہ خود ایسا بنا ہے, خالق کائنات کی تخلیق ہے, اللہ نے اس کو قد اتنا عطا کیا ہے. میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کرتے بیٹھیں. اچھا, کسی کا قد لمبا ہے, عام جس طرح بھی ہمارے طارق بھائی نے بیان بھی کیا ہے کہ کچھ جتنا 5.3 4 5 یعنی بہت کر لیا تو 6 فٹ ہوگا قد, تو اگر اس سے بھی تھوڑا بڑا ہو تو ہم اس کے لیے بھی بعض اوقات نا الفاظ رکھ لیتے ہیں. ہر سوسائٹی, ہر معاشرہ یوں کہیں کہ اپنے اعتبار سے ایسے افراد کے کچھ نام رکھتا ہے, حالانکہ یہ بھی تکلیف کا باعث ہے, یہ بھی دل آزاری کا باعث ہے. پھر ایک تو یہ کہ نام رکھ دیا جاتا ہے, پھر ستم بالائے ستم کہ ان کے میمز بنائے جاتے ہیں. معاذ اللہ, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ویڈیو بنائیں اور پھر وائرل کر دیں تو آپ کو تو ویوز مل جائیں گے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ ویوز کے چکر میں یہ اس کی خواہش کہ ویوز مل رہے ہیں, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرا پیج گروتھ کر رہا ہے, تو فلاں ہو رہا ہے, تو فلاں ہو رہا ہے. آپ یوں تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی آخرت کتنی برباد کر رہے ہیں, اس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے, اس پر ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں. جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی تخلیق کے بارے میں کوئی اس طرح کی نازیبہ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے نا, رب تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد کی ہیں, چار قسمیں. تیسواں پارہ سورہ والتین میں کہ انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر کی قسم. کیا آگے فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
اللہ,
ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا.
اللہ,
انسان تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شانیں عطا کی. آپ دیکھیں نا, انسانیت کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے, حضرت آدم علیہ السلام اپنے دست قدرت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے. پھر خود روح پھونکی ہے اپنی شان کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ میرا آپ کا حق نہیں بنتا کسی مسلمان کی دل آزاری کرنے کا. اچھا, اگر کر بیٹھے ہیں, اگر تو آج تک کوئی میمز بنائے ہیں, سوشل میڈیا کی نظر کچھ کیا اس طرح کا, آج توبہ بھی کریں اور فوراً ڈیلیٹ کر دیں, اور ہو سکے تو اس سے معافی بھی مانگے. بلکہ ہو سکے نہیں, یقیناً آپ کو اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا. آپ نے تو کسی کے سامنے اگر دل آزاری کی ہے تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی توبہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے, جو تنہائی میں کیے گئے گناہ ہوتے ہیں, تنہائی میں کیے گئے جرم, ان کی توبہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے. اکیلے میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے, اور توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے کہ آپ ندامت بھی ہو, آپ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو, اور پھر دل اس کو مانے بھی, اس گناہ کو نا برا بھی جان رہے ہوں. تو شرائط کے ساتھ جب آپ توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, تو یہ تنہائی میں. لیکن کوئی جرم ایسے ہیں جو آپ نے پبلک کے سامنے کیے ہیں, لوگوں کے سامنے کیے ہیں, اب اس جرم کی توبہ اکیلے میں نہیں ہوگی, آپ کو اس جرم کی توبہ سوسائٹی کے سامنے آ کے کرنی پڑے گی. نفس پر گراں تو ہوگا, نفس پر مشکل تو ہوگا, لیکن آپ خود سوچیں نا, جب آپ کسی کی عزت کی دھجیاں لوگوں کے سامنے اڑا رہے تھے, اس وقت نفس کو تسکین مل رہی تھی نا, بظاہر تسکین سکون مل رہا تھا, آج نفس کو یوں مارنا ہوگا. لیکن یاد رکھیں, یہ اللہ کے لیے ہوگا, یہ ہوگا عمل اللہ کے لیے. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, رب کے حضور حاضر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں میں نے جواب دینا ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. بظاہر مشکل تو ہوگا لوگوں کے سامنے آ کر معافی مانگنا, بھائی میں نے فلاں بندے کی دل آزاری کی ہے, لیکن اگر کر لیں گے نا ایک مرتبہ, آپ سکون میں آ جائیں گے. آپ ابھی بھی دیکھیں گے نا, بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہیں نا, پھر وہ گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں, ٹینشن کا شکار رہتے ہیں, لیکن جب وہ رجوع کر لیتے ہیں نا اللہ پاک کی طرف, جب وہ اللہ کی ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے, پھر جو ان کو راحتیں عطا کرتا ہے, جو سکون عطا کرتا ہے, جو قرار عطا کرتا ہے, پھر اس کے کہنے ہی کیا ہیں. آپ کی لو لگ گئی نا اپنے رب سے, آپ اپنے رب کے ہو گئے, اللہ کو پھر پیچھے رہتا کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سکون میں آ جائیں گے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے, جو جن جن افراد نے اس طرح کا ستم کیا ہوا ہے, کسی کی دل آزاری کی ہے, اچھا یہ صرف قد کے حوالے سے نہیں, رنگ کے حوالے سے, کسی اور اعتبار سے اگر کوئی نابینا ہو گیا, تو اس پر اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, تو معاشرے میں کتنے برے برے الفاظ کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا ہے. ولیعوذ باللہ, ولیعوذ باللہ, اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں, اور یوں اس انداز میں رجوع بھی کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی رجوع کریں, توبہ کریں, اور اس بندے سے آپ معافی بھی ضرور مانگیں انشاءاللہ.
ایک دو چیز اور اگر ایڈ کریں, جو توبہ کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی کہ جو گناہ اعلانیہ ہوئے ہیں اس میں اعلانیہ توبہ, اور جو چھپ کر ہوئے ہیں اس میں چھپ کر توبہ, لیکن بعض گناہ شاید ہو سکتا ہے کہ چھپ کر ایسے ہوں کہ جس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العبد بھی آ جاتا ہے, یعنی لوگوں کے حقوق. یعنی آسان یہ کہ جہاں کوئی ایسی خطا یا ایسی غلطی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے, تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے, چاہے آپ نے چھپ کر وہ غلطی کی ہے, چھپ کر چوری کی ہے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو, لیکن وہ بندے کا تو حق ہے, تو بندے سے بھی معافی کر مانگنی ہے, اس کی تلافی کرنی ہے. یعنی کہ بندوں کے جہاں اللہ کی نافرمانی ہے تو رب کے بارگاہ میں توبہ, اور جہاں بندوں کا حق تلف ہو رہا ہے تو جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی والی صورت, پھر جیسی حق تلفی اس طرح کی معافی. اعلانیہ ہے تو اعلانیہ, اگر چھپ کر ہے تو ایٹ لیسٹ.
لیکن استاد صاحب, جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, ہمارے اسلاف کے کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت کو پڑھیں آپ، توبہ سے قبل کی سیرت زندگی کو پڑھیں تو وہ ایک عجیب سی زندگی تھی، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو کیا پیغام دیں گے کہ اللہ کرے کہ اگر ایسے افراد ہمیں سن رہے ہیں جو دل آزاری کا سبب کسی کی بنے ہوں تو آج حضرت آدم علیہ السلام کا صدقہ مل جائے؟
جی بالکل، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں۔ اور یہ رب کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن بن جائے اور ہم توبہ کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ انسان ایسا نفس جو ہے سرکش ہے کہ جب ایک غلطی کرتا ہے تو غلطی گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، تو جو بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ میں دلیر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کفر تک بھی پڑ جاتا ہے،
معاذ اللہ،
کسی کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، پھر جو ہے وہ مرتد ہو گیا، تو کسی نے جب اس سے پوچھا کہ تو مرتد کیوں ہو گیا تو کہنے لگا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے میں نے گناہ کیا پھر کیا پھر کیا، مجھے تو سزا دی نہیں ہے، تو میرا ذہن بنا کہ جب رب ہوتا تو مجھے سزا دیتا معاذ اللہ، تو پھر میں نے رب ہونے کا ہی انکار کر دیا، تو اس نے کہا اے نادان یہ تو سب سے بڑی سزا ہے کہ تو ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے اس ہمیں بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ کہیں ہمیں کفر تک نہ لے جائے،
اللہ کی پناہ،
تو لہٰذا یہ کفر سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو اتنی بڑی جو ہے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے بندہ اس سے محروم ہو جائے، تو اس سے پہلے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں جو ہے وہ ذلت اٹھائیں تو ہمیں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، اور یہ توبہ مطلوب ہے رب تعالیٰ کو، اور رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے تو انسانوں سے محبت بھی جب پیدا ہی اس نے کیا ہے تو محبت تو کرے گا،
بے شک،
یعنی میں بلا تشبیہ کہ جو ہماری اولاد ہوتی ہے ہم اسے کتنی محبت کرتے ہیں،
بالکل،
رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے لیکن اس نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اللہ اچھا یہ اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی صفات میں سے صفی اللہ ہے، یعنی جو آپ کا لقب ہے وہ صفی اللہ ہے، یعنی اللہ پاک کا برگزیدہ، اس لیے اللہ نے ان کی اولاد سے بھی اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے، تو یہ رب تعالیٰ عز و جل کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، اے بندے آ جا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جا اور جو ہے وہ توبہ کر لے، تو ہمیں توبہ ضرور کرنی چاہیے۔
کیا بات، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کچھ فرمائے۔
توبہ ہی کے زمن میں نے کہا کہ بسا اوقات بعض یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے، ایک شخص سے جس سے کہیں کوئی بتقاضۂ بشریعت گناہ ہوا، خطا ہوئی، توجہ دلائی گئی، اس نے رجوع کیا، اب اس نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، لیکن کچھ افراد کی نظر میں اس کی وہ خطا ہے کہ یہ غلطی اس سے ہوئی تھی، رب کی بارگاہ میں وہ تو رجوع کر چکا مگر ان کی طرف سے اب بھی اسی گناہ پر آر دلائی جا رہی ہوتی ہے، اسی گناہوں کے اسی خطاؤں کے تذکرے کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ فلاں نے ایسا کیا تھا، جانتے ہو اس نے وہ، اچھا وہ تو یہ کر چکا ہے، وہ یہ کر چکا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے،
اللہ
اگر وہ خطا اس کی ہے، رب کی نافرمانی ہے، رب کی بارگاہ میں، یعنی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اگر کسی کو اگر دیکھتے ہیں نیکی کی دعوت دینی ہے، بلکہ اگر بالفرض کسی نے کوئی گناہ میں مشغول بھی ہے تو بھی اس کو اگر سمجھانا ہے، توبہ نہیں بھی کی تب بھی وہ انداز نہ ہو کہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا، بلکہ نیکی کی دعوت دینی ہے، ترغیبی انداز ہو اس انداز میں کہ وہ اس کو سمجھ بھی لے اور اس کی عزت نفس یہ بھی باقی رہے،
جی،
اور پھر جب سمجھا دیا تو اب ہم اپنا پیغام دے چکے ہیں، اب رب کی طرف سے یعنی جو ہمیں ایز اے مسلم نیکی کی دعوت دینی تھی وہ ہم نے دے دی، اب رب پہ چھوڑ دیں، رب العالمین ہی اس کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کرنے والا، ہمیں ججمنٹ نہیں کرنی ہے، بلکہ اس طرح کی بھی روایت ہے نا، کسی شخص کو اس کی توبہ کے بعد اس کی گناہوں پر آر دلانا ایسا ہے کہ یہ بھی اس خطا میں اور اس نافرمانی میں مبتلا ہو۔
مجھے تو اس طرح کا جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح کا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی اور پھر اس توبہ پر کوئی آر دلائے تب تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ولیعوذ باللہ، یہ بات بات پہ تانے دینا، اللہ کرے کہ ہم اس سے اپنی جان کو چھڑا لیں۔ کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔
کیا سکیب بھائی کی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں, اور اگر رکن شورا اس بارے پر ہمیں کچھ رہنمائی فرما دیں تو مدینہ مدینہ.
جی صحیح,
حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ اللہ پاک کے دست قدرت سے بنے, اللہ کے برگزیدہ ہیں,
جی
تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنانے کی حکمتیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے, سجدہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا, اور اتنا زیادہ علم عطا فرمایا ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اللہ پاک نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اسماء جو چیزوں کے نام ہیں وہ سکھائے, اور جو ہے وہ علم کی فضیلت بھی جو ہے وہ بتانا مقصود تھی کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ علم کو کتنا افضل بنایا ہے.
جی
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یعنی جو ہماری افضلیت کی ایک وجہ ہے وہ علم بھی
علم ہے,
اور اگر جو ہے ہم علم سے ہی دور بھاگیں, علم حاصل کرنے کی جستجو نہ کریں, اور بنیادی علم جو ہے وہ تو دین کا علم ہے کہ دین کا علم ہوگا تو ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت بھی درست انداز سے کر سکیں گے.
جی
اچھا پھر جو ہے وہ دین کا جو فرض علم ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر دیگر علوم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں.
جی
اور یہی علوم تو ہیں جس پر جو ہے وہ زندگی کی بنیاد ہے.
جی
علم ہی کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے.
جی
تو دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کرنے چاہیے, بلکہ جی فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے.
جی
کیونکہ یہ اگر دنیاوی علم نہ حاصل کیے جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ جو مطلوب ہے انسان ترقی کرنا,
جی
جو ہے وہ ترقی حاصل نہیں کر سکے گا, زمانے کے ساتھ جو کہا جائے چلنا پڑے.
جی
لیکن اس کے لیے وہی صورت ہوگی کہ بنیادی جو دین کا علم ہے وہ تو حاصل کریں.
جی
آج کل لوگ جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کی جستجو تو رکھتے ہیں, اور مقصد جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ تو ارننگ ہوتا ہے.
جی
یعنی فی زمانہ
جی
کہ جو ہے وہ میں دنیاوی علوم حاصل کروں گا تو میں مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی اور پھر جو ہے مجھے ارننگ ہوگی, جو ہے منافع ملے گا. لیکن دینی جو بنیادی علم ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے.
جی
اچھا اپنی اولاد کو بھی دینی بنیادی علم سکھانا چاہیے, اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی برکت سے بنیادی علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے, تو ہمیں ضرور جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں قافلوں کا مسافر بنائے. اگلی کال لیتے ہیں. جی
حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. قبلہ شاہ صاحب ایک کلام سننا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور کال لیتے ہیں.
میں سید بھائی بول رہا ہوں, مجھے ایک کلام سنا دیجئے.
میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ جائیں گے جلد جائیں گے. اگلی کال دیں.
میرا نام محمد بلال ہے, مجھے ایک نعت سننی ہے, میں شوق مدینے جاون دا.
سبحان اللہ سبحان اللہ جی. ایک اور کال دیں.
مجھے نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ فرمائش بھی کرنی تھی کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا.
کیا بات ہے جی. آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں, میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے, یہ نعت سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چکوال سے بنت محمود ہیں. ماشاء اللہ کیا خوب صورت اور دل کو بھا جانے والا, دل کو سکون دینے والا کلام نعت خواں اسلامی بھائی نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے ذوق شوق میں مزید اضافہ عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. آج کا موضوع نہایت ہی عمدہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں. اللہ آپ کو جی, آپ کے گھر والوں کو, سب کو اللہ پاک بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے. اچھا جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ جی میں بالکل خیر وافیت سے ہوں. جی آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بھی خیر وافیت سے ہوں گے. سلمان بھائی اب کون سا پروگرام کرتے ہیں؟ سلمان بھائی ایک پروگرام زندگی پروگرام ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تو زندگی پروگرام کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ پروگرامس کے نام نہیں ہے، لیکن مختلف پروگرامس وہ کر رہے ہیں. جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ پروگرام ہے، نگران شورا کے ساتھ پروگرام ہے، تو مختلف پروگرامس ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. اچھا نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیں اے ختم رسول مکی مدنی. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی ثاقب بھائی؟ جی میں بالکل ٹھیک. میرا نام نعمان محمود ہے، اسٹوڈنٹ آف جامعۃ المدینہ جبی جاتنا کشمیر سے. بہت شکریہ آپ کا جی. ثاقب بھائی کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحات تیرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کلام کی بھی فرمائش ہے، شعیب اتاری ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام لیتے ہیں.
عرش شک ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں مہرا گے تا حشر شش میں نور کے، قبر میں مہرا گے تا حشر شش میں نور کے، جلوہ فرما طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، دیکھنی ہے حش حش میں عزت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاہوں کے فوراً رے دو پر، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً رے دو پر، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے جا رہا
چاہتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل مکی مدنی کونین میں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے جیا ہے نور مجسم تیرے جیا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں دم سے جنابِ عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل سے ختم رسل سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تنہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا Hey, hey, hey. نگاہ گل زیبا کہوں تجھے
ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے کمنٹس بھی لیں گے اور ان کے کمنٹس میں سے ایک کلام انشاءاللہ ہم ثاقب بھائی سے دوبارہ لیں گے. زین خان ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست, جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ظہیر احمد صاحب کا بھی میسج ہے, جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. عمران عارف بھائی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جی شاہد رضا بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہو گیا جی. جی فیضان عطار بہت شکریہ آپ کا. جی عبد المجید صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجتبیٰ شاہد صاحب ہیں, مجتبیٰ شاہ صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حافظ اقبال بھائی ہیں, محمد شہباز ہیں, فیضان عطار پھر انہوں نے میسج کیا. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی حمزہ طیب بھائی ہیں شاید, اچھا حمزہ یاسین اوکاڑا سے, بہت شکریہ آپ کا. جی جمعۃ المبارک آپ کو مبارک ہو. جی خیر مبارک آپ کو بھی جمعۃ المبارک, بہت بہت مبارک ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کا موضوع بہت پیارا ہے, بہت شکریہ. کلام کی فرمائش ہے, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, انشاءاللہ یہی کلام آپ سے لیں گے. اور دعاؤں کا کہا ہے, حاضری مدینہ کی بادب حاضری, والدہ کی صحت یابی, اور آج پیپر ہے کامیابی کی دعا, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اور جن جن عاشقان رسول کے پیپر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے, ہر امتحان میں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے, بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. ظفر مغل بھائی ہیں ماشاءاللہ, کنٹینیو ہمیں میسج کرتے ہیں, بہت نوازش, بہت شکریہ آپ کا. جی جبران انصاری ہے, جی جبران انصاری ہے یا جبران انصاری, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. محسن سعید بھائی ہیں, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جی اچھا جی نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ نعیم بھائی کو بھی سلامت رکھے. جی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. نصر اللہ خان صاحب ہیں, مختار احمد صاحب ہیں, جی شہزاد, ٹھیک ہے جی شہزاد حسین ہیں, طاہر حسین, طاہر حمید بھائی ہیں ہمارے ساتھ, حاجی محمد ساجد صاحب ہیں اور یہ بھی ہمیں میسج کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی عاشق حسین بھائی ہیں, عابد بھائی ہیں ہمارے ساتھ, غلام یاسین بھائی ہیں اور یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. جن جن عاشقان رسول نے میسیج کیے, کمنٹس کیے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام دو شعر لے لیتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن دشتے سے بات چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر, بار بار تینوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار تینوں جبریل سدرا چھوڑ کر, اور ایسے جلوے پہ کروں ملا نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ کون جائے در تمہارا چھوڑ کر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیکج ہے ہمارے پاس, فوڈ اپ ڈیٹ. پیکج کی طرف بڑھتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, فوڈ اپ ڈیٹ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. آج بھی ہم فروٹ منڈی میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یہاں موجود ہیں. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت, کسی ایک پھل کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور آگے چل کر آپ کو مناظر دکھائیں گے. کیا انداز ہے یہاں پر, کیا حوال ہے اور کس انداز میں یہاں مارکیٹ کا سلسلہ ہے, بیچنے کا, خریدنے کا اور رکھنے کا, آنے جانے کا کیا سلسلہ ہے فروٹ کا. آئیے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا حوال ہے. ماشاء اللہ انار دیکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت نعمت ہے, جنتی پھل. کیا حساب ہے اس کا؟
یہ تو پہلا 2000 روپیہ کا مل رہا تھا, 3000 تک پہنچ گیا.
ابھی جو آپ نے رکھا ہوا ہے یہ کہاں کا ہے؟
یہ کوٹے والے کا.
اس کا بیج ہوتا ہے یا اسی کو, یہ جو دانے ہوتے ہیں انہیں کو لگاتے ہیں؟
نہیں نہیں, اس کا درخت کا جو چھوٹے چھوٹے تنے ہوتا ہے نا, مطلب دوسرے درختوں سے ہم کاٹتے ہیں وہ تنے, پھر وہ زمین میں لگاتے ہیں نا.
اس کی لکڑی کو کاٹ کے لگاتے ہیں.
مارچ میں جو ہے نا اس کا لگانے کا سیزن شروع ہو جاتا ہے.
یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ کون کون سے علاقوں میں, خاص طور پر میدانی علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں, یا جو زیادہ تری والے, نمی والے علاقے ہوتے ہیں؟
انار جو ہوتا ہے یہ خاص کر کے جو زمین تھوڑا وہ ہوتا ہے جس میں پتھر شامل ہو چھوٹے, وہ جو کڑک, ہاں ہاں, اس علاقوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے.
ایک درخت جو ہے یہ کتنے سال تک پھل دیتا ہے؟
یہ مطلب جب لگا دیا, چھوٹا سا پھل لگاتا ہے, مطلب یہ 3-4 سال میں پھل شروع کرے گا.
اور پھر کب تک چلے گا؟
یہ 50 سال 60 سال 70 سال یہ چلتا ہے.
پاکستان کے کن کن علاقوں میں یہ ہوتا ہے؟
سوات میں بھی وہ ہوتے ہیں, کوٹے میں بھی وہ ہوتے ہیں, افغانستان والا سب کا بہترین ہے.
اس انار کو کتنی دیر تک آپ ایسے رکھ سکتے ہیں, مطلب جیسے یہ پڑا ہوا ہے؟
یہ سمجھو 1 مہینہ بھی رکھ سکتے.
اچھا, ہاں. ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں؟
جی.
جیسے یہ میرے ہاتھ میں 2 دانے ہیں, یہ میں نے 2 پیٹیوں سے اٹھائے.
جی.
ایک کا سائز بڑا ہے اور ایک کا چھوٹا ہے.
درخت میں جو ہے نا وہ بڑے انار بھی دیتا ہے, کچھ چھوٹے بھی دیتا ہے. یہ انار جب ہم سارا کاٹتے ہیں تو بیسکلی ہم لوگ وہاں پہ اس کو چانٹی کرتا ہے, مطلب چھوٹا انار الگ کرتا ہے, بڑا الگ کرتا ہے. تو پھر یہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے بڑے انار زیادہ ریٹ سے بکتا ہے, چھوٹے انار کم ریٹ سے بکتا ہے, تاکہ غریب لوگوں کے لیے بھی جو نا یہ موقع مؤثر ہو, چھوٹا انار لے لے, ان کے پاس بھی جو ہے نا یہ چیز پہنچ جائے نا.
یہ 800 روپے کا ہی,
یہ 1800 میں بک جائے.
ٹھیک ہے.
اور یہ کتنے میں بکے گا؟
یہ تقریباً 1300-1400 کا یہ بکتا ہے.
اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟
اس کا 3000 ریٹ چل رہے آج, 3000, 3100, 3200, 3000,
4000 تک جاتا ہے.
4000 یہ بڑا والا, اس سے بڑا والا ہے, وہ 9 دانہ آتا ہے
جو ابھی آپ نے پیچھے رکھے ہوئے. یہ دکھنے میں دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت ہے, ابھی اس کے پتے بھی نہیں اترے. کیا ریٹ چل رہے ہیں؟
یہ ریٹ آج کل چل رہے 3500-3600.
اچھا, 3500-3600 کی؟
جی, ایک کریٹ ہے پورا.
میں کتنے ہوتے ہیں
اس میں؟ ہوتے 13 کلو 14 کلو 12 کلو, یہاں اتنا آتے ہیں بس.
12 دانے 16 دانے, اس کا کیا حساب ہوتا ہے؟ مطلب وہ جو آپ ایک تہ لگاتے ہیں اس میں 12 دانے, اس طرح ہوتا ہے
یہ؟ مطلب اس کا سائز چھوٹا ہے, میڈیم ہے.
اچھا, میڈیم سائز.
اس سے بڑا ہے, اس سے جو ہے نا 9 دانا جو ہے نا اس سے بڑا ہے.
یہ 9 دانہ, مطلب یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہ 12 دانے, 1 2 3 4 اور 4 12, یہ بھی 12 دانے کا ہے. انار کے کچھ فائدے بھی بتائیں گے ہمیں آپ؟
انار کے بہت زبردست فائدے ہیں, مطلب یہ قبض کے لیے بہت زبردست چیز ہے, خون کے لیے بہت زبردست چیز ہے. انار خون صاف کرتا ہے, وہ ہضم کرتا ہے, مطلب بہت زبردست میوہ ہے. یہ اس کا جو چلکا نہیں ہے چلکا, یہ بھی سوکھ جاتا ہے, پھر یہ دوائی میں ڈالتا ہے لوگ.
وہ محاورہ بھی ہے نا, ایک انار 100 بیمار. تو آپ دیکھیں مطلب یہ کہ ایک انار 100 بیمار کا مطلب کیا ہے کہ اس انار کے اندر اتنے فائدے ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ بیماریوں کے لیے کتنا کافی ہے کہ ایک انار 100 بیماروں کو کافی ہو, جیسے محاورہ بھی بولا جاتا ہے. یہ خون کو صاف کرتا ہے, کولیسٹرول کو کم کرتا ہے, جگر کی اور معدے کی گرمی اس سے ختم ہوتی ہے, اور بھی اس کو جتنا آپ اس کو بیان کر سکے. یہ انار واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی سمجھے کہ خوبصورت یہ نعمت ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ 2 میرے ہاتھ میں ہیں اور ان کا کلر دیکھیں, سائز دیکھیں, اور بے ساختہ جو ہے وہ زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے, سبحان اللہ, کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے, اس کی قدرت کے کیسے شاہکار ہیں کہ اس نے خوبصورت خوبصورت چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اور اس کے فائدے ہیں, جنتی پھل ہے, یہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے. یہ انار کے کیا ریٹ چل رہے ہیں؟
انار یا چول انار یہ 300 روپے کلو چل رہے ہیں.
چھوٹا ہے یہ 200 روپے کلو ہے, اور یہ بڑے والا, یہ
ये 300 रुपए किलो है। ये अनार के क्या रेट चल रहे हैं?
ये 250।
क्या बात है जी भाई, 250 का अनार, इतना बड़ा साइज है इसका। तो ये अनार बड़े खिल के लगाए हुए हैं, क्या हिसाब है इनका?
ये 300 रुपए।
300 रुपए किलो है। अच्छा, तो मंडी से क्या रेट मिलते हैं?
ये मंडी से तकरीबन 2500 का एक पेटी दिया।
और इसने के नाजीन, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडी में हम आए थे और हमने आपको अनार के बारे में वो सारी बातें बताई। यहाँ तो मदी चल के नाजीन आपने देख लिया, अब स्टूडियो में आपके लिए क्या है, चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं वहाँ आपको इसके बारे में क्या क्या मालूमात मिलती है।
जी स्टूडियो में भी अनार ही है जी हमारे पास। आतिफ भाई ने कहा जी क्या है हमारे पास,
बस फर्क ये कि वहाँ अनार बगैर छिला हुआ था, यहाँ छिले में,
यहाँ छील कर पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनार के वाले से चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। अनार के बारे में, एक तो ये कदीम तरीन फल है। ये तीन तरह का है, मीठा, खट्टा और खट्टा मीठा। फिर इन तीनों की तासीर भी मुख्तलिफ है हुकमा के नज़दीक। जो मीठा अनार है इसकी तासीर गर्म, तुर्श अनार की तासीर ठंडी, और खट्टा मीठा जो अनार है इसकी तासीर मुतवस्सित है, यानी खट्टी मीठी ही ये तासीर, गर्म और ठंडी तासीर ही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया है, फ़ी हिमा फाकिहतुम व नखलुम व रुम्मान, उन जन्नतों में मेवे और खजूरें और अनार हैं। सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई अनार नहीं जिसमें जन्नती अनारों का दाना शामिल ना हो। यानी जितने भी अनार हैं, कोई अनार ऐसा नहीं जिसमें जन्नती दाना ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे ये हदीस पहुंची कि ज़मीन में ऐसा कोई अनार नहीं जिसके दानों में जन्नती अनार के दानों से पैवंदकारी ना की गई हो। सुभान अल्लाह, तो इसे पता चलता है कि अनार में जन्नती दाना ज़रूर होता है, हर अनार में जन्नती दाना ज़रूर होता है। इसके फ़वाद क्या हैं? अनार में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फ़र, फौलाद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अज्जा वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि मैदा, जिगर, सीना को तकवीत देता है, खून की कमी को दूर करके खून को साफ करता है। अनार ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, यरकान, तिली के अमराज, भूख की कमी, बवासीर और हड्डियों के दर्द के लिए भी मुफीद अद्वियाती और कुदरती ग़िज़ा है। अनार का इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, यानी शुगर के जो पेशेंट्स हैं इनके लिए भी फ़ायदेमंद है। दिलो दिमाग को फरहत व ताज़गी फराहम करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है, कुव्वत बसारत को तेज़ करता है, देखने की कुव्वत को तेज़ करता है, नज़ला, ज़ुकाम, दम्मा में भी फ़ायदेमंद है। नीज जो फेफड़ों में बलगम है इसको निकाल कर फेफड़ों को ये ताकत देता है। जो मसाने की बीमारियाँ हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और मुख्तलिफ अमराज के बाद होने वाली जो जिस्म में कमज़ोरी है इसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि कमज़ोरी को दूर करता है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। बहरहाल आप अगर इसे बतौर दवा भी इस्तेमाल करना चाहें, वैसे फल के तौर पर तो नॉर्मली एक बंदा ले लेता है, लेकिन आपने जैसे इनके ये फ़वाद सुने, आप बतौर दवा इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपने हकीम साहब से या डॉक्टर साहब से ज़रूर मशवरा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सिलसिला भी चल रहा है कि हम साथ साथ अनार की बरकत भी लूट रहे हैं। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला अपनी नेमतों को हमें इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, फैयाज़ अहमद भाई की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा फैयाज़ भाई, मुझे एक याद आ रहा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो शैतान ने आपको देखा, यानी आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो कुछ गुमान किया था उसने, वो गुमान क्या था, ये सारी पूरी बात क्या है?
जी शासा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत को बनाया तो शैतान इबलीस जो है वो आपके आस पास गर्दिश करने लगा, और उसने ये देखा कि आपका पेट खाली है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, तो उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि ये एक ऐसी कौम पैदा की गई है कि जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रखेगी, यानी कि गुस्से के वक्त और शहवत के वक्त ये कौम अपने ऊपर गोया के काबू नहीं रख पाएगी। तो अल्लाह ताला ने इबलीस को इल्म अता फरमाया था और वो ये जानता था कि شہوت کے وقت، غصے کے وقت اس قوم پر قابو پانا آسان ہے، تو اس نے یہ اندازہ لگایا۔
آدم علیہ السلام کا سب کے حوالے سے ایک بات آتی ہے نا کہ آپ نے فرشتوں کو سلام کیا تھا، پھر فرشتوں نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا پیارا ایک انداز ہے، اس میں سیکھنے کے لیے سبق بھی ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔
یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی
جی
تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا اللہ کی عطا سے، اور پھر اللہ پاک نے جب یہ سنا تو اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو۔ آپ نے جو ہے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ، یعنی انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا اضافہ کیا
جی۔
تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہی تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں سلام ہے
جی۔
علماء اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا ہے
جی
تو یہ اللہ پاک نے جو آپ کی بہترین تخلیق فرمائی تو اس کے شکر میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے اس کی تعلیم کے لیے ہے کہ جس کو چھینک آئے تو یہ بھی صحت کی علامت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں۔ اور جو بندہ الحمدللہ کہتے ہیں اور جو دوسرے سننے والے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اچھا دوسری بات کہ جو سلام کرنے والی بات ہے کہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے بڑھ کر جواب دے، اور یوں جو ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، اور جب کوئی سلام کرے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اچھا سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کا معنی ہے کہ اللہ پاک تم پر سلامتی فرمائے۔
واہ واہ،
جب بندہ کسی کو سلام کہہ رہا ہوتا ہے تو گویا اپنے ان کلمات سے یہ جو ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے تیری عزت اور تیری حرمت وغیرہ جو ہے وہ سب سلامت ہے،
سلامت ہے۔
اب ظاہر ہے کہ جو سلام کرنے والا ہے زبان سے تو سلام کر رہا ہے
جی،
اب اگر جو ہے وہ ایسا سلام بھی کر رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ دوسرے کی عزت کی دھجیاں بھی بکھیر رہا ہے
اللہ،
تو یہ گویا کہ اپنے سلام کا ہی الٹ کر رہا ہے
جی۔
تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تو یہ ہے کہ ہم سلام کریں اور پھر جو ہے وہ جواب میں جو ہے وہ سلامتی ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ جب ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہمیں بھی جواب میں اچھی باتیں کرنی چاہیے نا
جی،
کہ اگلا جو ہے وہ ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم اس کا جو ہے الٹ جواب دے رہے ہیں
جی۔
تو یہ بہت ساری اس ایک حدیث کے اندر علماء نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ وضاحتیں اور تجھی اور سیکھنے کی جو ہے وہ باتیں ہمیں بتائیں۔
کیا بات ہے، کالز ہیں، کچھ کال لیتے ہیں آپ کی جی۔
میرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمائی؟ جزاک اللہ خیر۔
جی طارق بھائی،
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا جو قبول ہونے کا ذکر ہے مختصراً، چونکہ ہمارا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے توسط سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع کیا اور توبہ قبول ہوئی، اور پھر وہ پوچھا بھی گیا کہ ان کے نام کو، اس کو کہاں سے آپ نے جانا اور کس طرح سے ان کا ذکر کیا؟ کہا کہ یا رب جب مجھے پیدا کیا گیا تو عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا دیکھا، تو سمجھا کہ واقعی یہ تیری بارگاہ میں مقدس ہستی ہیں، تو لہٰذا ان کے ہی توسل سے، ان کے نام کے صدقے سے تیری بارگاہ میں رجوع کیا اور اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرمایا۔
ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔
میرا یہ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔
جی استاد صاحب،
دعائیں تو بہت ساری ہیں
جی
کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، دیکھیں دعا تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے
جی
کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو کئی دعائیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہیں۔
صحیح، ابتداءً تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے حوالے سے
جی
آپ نے ایک تواتر کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی ہے، وہ توبہ کے حوالے سے درس بڑا پیارا ہے، اللہ کرے ہم بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو آدم
کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے بڑی پیاری ایک بات تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی جو ظاہری زمین ہے اس کی ایک مٹھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے کہ ظاہری زمین ہے اس کی ایک مٹھی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، عدیم الارض آدم کہنے کی وجہ یہ ہے اور آدمی کہنے کی آپ کی اولاد کو، اسی لیے آدم علیہ السلام کی وجہ سے آدمی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت، ایک تو شروع میں جیسے بیان ہوئی آپ کی کنیت ابو البشر ہے، جنت میں بھی آپ کی کنیت ہوگی اور جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا شرف، آپ کی عزت، مزید اس اللہ تعالیٰ ان کی شرف میں مزید برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اچھا، زمین میں یہ جو چشمے جاری ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی ایک پیاری بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق کو پیدا فرماؤں گا تو جس نے میری فرما برداری کی میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اسے میں جنت میں بھیجوں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، یا اللہ، کیا تو مجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جسے تو جہنم میں بھی ڈالے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ اس سے چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک چشموں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ جو چشموں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ سبب تھا کہ جو زمین روئی تھی، کس وجہ سے؟ کہ مجھ سے ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے افعال سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کی ناراضی مول لے لی جائے، اللہ پاک ناراض ہو ہم سے، ایسے کاموں سے بچ کر ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھیں، اللہ پاک کی یاد کی طرف آئیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے جب رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے نا۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام۔
سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پیلا سلام، جس طرف گئی دم میں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہلا سلام، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہلا ہو سلام، غوثِ اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام۔
شمع بزم ہدایت پیلا
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی